وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی شب کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کاروائیاں جاری، علاقے سے 1,71,000 سے زائد افراد کی نقل مکانی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، برکینا فاسو کی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا ہے، جہاں اس سے پہلے صدر بلیز گیورے نے اپنے استعفے کا اعلان کیا تھا۔ اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری آئندہ ماہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کریں گے، جبکہ ایران کے جوہری پروگرام پر کسی حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کی مقررہ تاریخ بھی قریب آتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات اب سے کچھ دیر بعد۔ اور فلسطینی اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان مغربی کنارے میں جھڑپیں ہوئی ہیں، جہاں اس سے پہلے یروشلم کی الاقصی مسجد کو جمعے کی نماز کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک نجی کمپنی کی جانب سے خلا کی سیاست کے لیے بنائی جانے والی خلائی شٹل آزمائشی پرواز کے دوران ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف نے ملک میں پٹرولیم کی قیمتوں میں بڑی کٹوتی کا اعلان کیا ہے، اور نئی قیمتوں پر کمی کے اعلان پر 1 نومبر سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات میں قابل ذکر کمی کا اعلان کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اس کے فوائد کسی ایک طبقے کی بجائے عام آدمی کو حاصل ہوں گے۔ پاکستان میں ماہانہ بنیادوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، اور ماہرین نے حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا اثر مقامی سطح پر منتقل نہ کیے جانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، لیکن جمعے کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کے 1 نومبر سے نافذ العمل نرخوں کی منظوری دی گئی، جس کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 9.43 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 6.18 روپے، ہائی آکٹین 14.63 روپے اور مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 8.16 روپے کمی کی گئی۔ وزیراعظم نواز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم رہتی تو ان قیمتوں میں مزید کمی کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اس کمی کے ثمرات نچلی سطح تک پہنچانے کو یقینی بنانے کا کہا۔
خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں ان کو اب اس کے مطابق ان میں کمی لے کر آئیں، اور یہ جو کمی ہے اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو پہنچنا چاہیے، نہ کہ کسی خاص طبقے کو پہنچنا چاہیے۔ ملک و قوم کے حق میں جانی چاہیے یہ کمی، ہر طرح سے ملک و قوم کے طول و عرض میں اس کا اثر جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔
گزشتہ ماہ بجلی کے بلوں میں صارفین سے استعمال شدہ یونٹ سے زیادہ رقوم وصول کرنے کا معاملہ بھی کابینہ کے اجلاس میں زیر بحث آیا۔ اس بارے میں پیش کی گئی آڈٹ رپورٹ کو وزیراعظم نے مسترد کرتے ہوئے ایک ہفتے میں دوبارہ رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ بجلی کے بلوں میں غیر معمولی اضافے پر صارفین کے علاوہ حزب مخالف کی جماعتوں کی جانب سے بھی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ اس ضمن میں بے ضابطگیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فوج کی جانب سے خیبر ون کا کارروائی کے آغاز کے بعد سے جو خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف کی جا رہی ہے، 1,71,000 سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فوج کی طرف سے علاقے میں روپوش دہشت گردوں کے خلاف شروع کیے گئے فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد اس علاقے سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ قبائلی علاقوں میں آفات سے نمٹنے کے ادارے FDMA کی طرف سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 1,71,000 سے زائد افراد خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جن میں سے 91,000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق نقل مکانی کرنے والوں میں خواتین کی تعداد لگ بھگ 40,000 ہے۔ FDMA کی ایک عہدیدار فوزیہ شہزاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نقل مکانی کرنے والوں کو جلوزئی کیمپ میں قیام کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔
ایک تو ہیلپ لائن ہماری ہے 24/7، یہ کام کر رہی ہے، خواتین کی صرف مسائل کو ڈیل کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے, کوئی فیمیل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ ہیں جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے آ رہے ہیں, اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں خواتین جو فیملیز کے ساتھ آ رہی ہیں, وداؤٹ فیملیز آ رہی ہیں, بچے ہیں ان کے, ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, ٹرانسپورٹیشن ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, وہ انلسمنٹ پوائنٹ پہ ان کو ریفریشمنٹ باکسز اور دوسرا میڈیکل کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں.
حکام کے مطابق نقل مکانی کرنے والوں میں سے بیشتر اپنے عزیز و اقارب کے ہاں ہی قیام کر رہے ہیں. پاکستانی فوج نے رواں ماہ ہی خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں, خاص طور پر تحصیل باڑہ اور وادی تیرہ میں روپوش دہشت گردوں کے خلاف خیبر ون کے نام سے ایک کارروائی شروع کی تھی. حکام کے مطابق یہ کارروائی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عصب کا ہی تسلسل ہے. فوج کے ترجمان کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد بہت سے دہشت گرد فرار ہو کر خیبر ایجنسی میں منظم ہونے کی کوشش کر رہے تھے, جنہیں ہدف بنایا جا رہا ہے. خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی جاری ہے, اور جمعرات کو اس علاقے میں کی گئی فضائی کارروائیوں میں حکومت کے مطابق 20 دہشت گرد ہلاک, جبکہ ان کے زیر استعمال 5 ٹھکانے تباہ کیے گئے تھے. رواں ہفتے ہی خیبر ایجنسی میں فوج اور دہشت گردوں کے درمیان ایک مہلک جھڑپ ہوئی, جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ 21 عسکریت پسند بھی مارے گئے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا کہہ چکے ہیں کہ خیبر ایجنسی میں درجنوں دہشت گرد اب تک کی کارروائیوں میں مارے جا چکے ہیں, جبکہ 100 سے زائد نے ہتھیار پھینک کر خود کو حکام کے حوالے بھی کیا ہے. ادھر شمالی وزیرستان میں 15 جون سے جاری فوجی کارروائی میں حکام کے مطابق 1100 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں, جبکہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. ان اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ جس علاقے میں یہ کارروائیاں جاری ہیں وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
برکینا فاسو کی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا ہے, جہاں اس سے پہلے عبوری صدر نے اپنے استعفے کا اعلان کیا تھا. جمعے کے روز سربراہ فوج کے سربراہ نے دارالحکومت اواگا دوگو میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ اس مغربی افریقی ملک کے سربراہ ہیں. اس بارے میں جیف کلسٹر کی رپورٹ, مدیحہ انور کی زبانی.
برکینا فاسو کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ صدر بلیس کمپیارو کے استعفے کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے. جنرل اونور ترارو نے انگادونگو میں جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ اب وہ مغربی افریقی ملک کے امور کے انچارج ہیں. برکینا فاسو کی عوام کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج 31 اکتوبر کو مسلح افواج نے سربراہ مملکت کا استعفیٰ مورخہ 31 اکتوبر 2014 آئین کے مطابق میں دیکھا, اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خلا کے پیش نظر اور قوم کو بچانے کے لیے ہنگامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ میں سربراہ مملکت کی ذمہ داریاں سنبھالوں گا. ہمیں توقع ہے کہ کسی تاخیر کے بغیر تمام اہم قوتوں اور تمام متعلقہ عناصر کے ساتھ معمول کے مطابق آئینی زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے صلاح و مشورہ شروع کیا جائے گا. یہ تھے برکینا فاسو کے نئے سربراہ مملکت, جنہوں نے پہلی بار جمعرات کے روز اس وقت اختیار کا استعمال کیا جب انہوں نے ایک عبوری حکومت کے منصوبوں کا اعلان کیا, اور دارالحکومت میں سابق صدر کے خلاف پرتشدد احتجاج کے سلسلے کے بعد شام سے صبح تک کے کرفیو کا اعلان کیا. یہ بدامنی جمعرات کو اس وقت شروع ہوئی جب قانون ساز ایک آئینی ترمیم پر ووٹ ڈالنے کے لیے تیاری کر رہے تھے, جس کے تحت انہیں چوتھی مدت کے لیے انتخاب لڑنے کی اجازت مل جاتی. حکومت نے اس وقت ترمیم واپس لے لی جب سینکڑوں احتجاجیوں نے پارلیمنٹ کی عمارت پر ہلا بول دیا اور اس میں آگ لگا دی. مقامی ذرائع ابلاغ نے ان کے استعفے کا بیان نشر کیا ہے, جس میں انہوں نے 90 روز کے ایک ایسے عبوری دور کے لیے کہا تھا جس کے اختتام پر انتخابات کرائے جائیں گے. 1987 میں ایک انقلاب کے نتیجے میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد مسٹر کمپیارے گزشتہ 27 سال سے برسر اقتدار تھے. سابقہ نو آبادیاتی قوت فرانس نے فوراً کہا کہ وہ استعفے کا خیر مقدم کرتا ہے. برکینو 24 ٹیلی ویژن نے بتایا کہ وہ بھاری طور پر مسلح قافلے کے ساتھ صدارتی محل سے روانہ ہو گئے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سیکرٹری جنرل بان کی مون برکینو فاسو کی سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو تشویش سے دیکھ رہے ہیں, اور تمام فریقوں سے کہہ رہے ہیں کہ تشدد کا استعمال نہ کریں اور صبر و تحمل سے کام لیں. مدیحہ انور, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
برما کے سیاسی حریفوں اور طاقتور فوجی رہنماؤں کے درمیان بات چیت کے نتیجے میں, جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی, سیاسی اصلاحات پر تبادلہ خیال اور امن بات چیت کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
برما کے صدر، ملکی فوج کے سربراہ اور اپوزیشن لیڈر آنگ سان سوچی اپنی نوعیت کی اس پہلی ملاقات میں اہم شخصیتیں تھیں۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب ایسا لگتا تھا کہ سیاسی اصلاحات کا عمل رک گیا ہے۔ صدارتی ترجمان یہ ٹوٹ نے کہا کہ میٹنگ میں فوجی رہنما اور سیاسی حریف قانون کے تحت پارلیمان میں آئین میں ترامیم کے مسئلے پر تبادلے خیال کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آئین کی کون سی دفعات ایسی ہیں جن پر مباحثہ ہو سکتا ہے۔ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی یا این ایل ڈی چاہتی ہے کہ اس آئینی پابندی کو تبدیل کیا جائے جس کے تحت کسی ایسے شخص کے صدر بننے پر پابندی ہے جس کا شوہر یا بیوی یا پھر بچے غیر ملکی شہری ہیں۔ آنگ سان سوچی کے شوہر برطانوی شہری تھے اور ان کے دو بیٹے بھی برطانوی شہری ہیں۔ بعض لوگ اس اجتماع کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ ملک کی 70 سیاسی جماعتوں میں سے صرف 6 کو مدعو کیا گیا اور صرف چند نسلی گروپوں کو دعوت دی گئی۔ اجلت میں طلب کی گئی یہ میٹنگ اس کے چند گھنٹے بعد ہوئی جب امریکی صدر باراک اوباما نے برما کے صدر اور اپوزیشن لیڈر آنگ سان سوچی کو الگ الگ ٹیلی فون کالز کیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر نے تائن سین پر زور دیا کہ اگلے سال کے انتخابات کے لیے قابل بھروسہ طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ صدر نے اپنے ہم منصب پر فرقہ وارانہ کشیدگی کم کرنے اور مختصر مدت میں ملک بھر میں جنگ بندی کروانے کے لیے کہا۔ خاص طور پر انہوں نے راکھین ریاست میں کشیدگی اور انسانی صورتحال کا ذکر کیا جہاں روہنگیا مسلمانوں کو جو اقلیت میں ہیں اکثریتی بدھوں کی جانب سے امتیازی سلوک اور تشدد کا سامنا ہے۔ برما میں امریکی سفیر ڈیرک میشل نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس سے بات کرتے ہوئے ملک میں اصلاحات کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔
This is complex. There are some things that have gone back, some things that are not moving at all, and some things...
بعض چیزیں تو پرانے طرز پر لوٹ گئی ہیں، بعض میں کوئی پیش رفت نہیں ہے اور بعض میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ تھے برما میں امریکی سفیر۔ امریکی صدر باراک اوباما نومبر کی آسیان میٹنگ اور مشرقی ایشیا کی سربراہ میٹنگ کے موقع پر برما کا دورہ کرنے والے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک نجی کمپنی کی جانب سے خلا کی سیاحت کے لیے بنائی جانے والی خلائی شٹل آزمائشی پرواز کے دوران ایک حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں ایک پائلٹ ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ امریکی نشریاتی اداروں سی این این اور سی این بی سی کے مطابق ورجن گیلکٹیک نامی مسافر بردار شٹل کو حادثہ ریاست کیلیفورنیا کے صحرائے موجاوی میں آزمائشی پرواز کے دوران پیش آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمی پائلٹ نے شٹل سے چھلانگ لگا دی تھی۔ موجاوی میں قائم ایئر اینڈ سپیس پورٹ کی انتظامیہ کے مطابق شٹل کو دو پائلٹ اڑا رہے تھے۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والا شٹل کا کو پائلٹ تھا۔ کمپنی جہاز کی کامیاب آزمائش کے بعد اسے خلا کی سیاحت کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فلسطینی اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان مغربی کنارے میں جھڑپیں ہوئی ہیں جہاں اس سے پہلے یروشلم کی الاقصی مسجد کو جمعے کی نماز کے لیے کھولا گیا تھا۔ فلسطینیوں نے جمعے کی نماز کے بعد الخلیل اور کلندریہ اور قندیہ فوجی چوکیوں کے قریب احتجاج کرتے ہوئے اسے یوم اشتعال قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے جواب میں آنسو گیس اور بے ہوش کر دینے والے بم پھینکے۔ فوری طور پر جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مطابق دنیا بھر سے تقریباً 15,000 جنگجو عراق اور شام میں شدت پسند گروپوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ گئے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ تعداد شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ حال ہی میں ایک پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کو نوبیل انعام ملنے کے بعد جسے طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں آواز اٹھانے پر قاتلانہ حملے کا نشانہ بنایا تھا، لڑکیوں کی تعلیم عالمی شہ سرخیوں کا موضوع بنی۔ ادھر ملالہ کے آبائی شہر سوات سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر سرحد پار افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے مستقبل پر خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ادریس علی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
امریکہ کے بین الاقوامی ترقیاتی ادارے کے مطابق آج افغانستان میں 80 لاکھ بچے اسکول جا رہے ہیں جن میں سے 25 لاکھ لڑکیاں ہیں۔ صرف ایک عشرہ پہلے اتنی بڑی تعداد میں بچوں کے اسکول جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اوورسیز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کی ایک ریسرچ ایسوسیٹ ایشلے جیکسن کا کہنا ہے کہ 2001 تک جب افغانستان میں طالبان کا اقتدار قائم تھا لڑکیوں کی تعلیم کی سختی سے ممانعت تھی۔
Afghanistan had already been at war for decades and most of the infrastructure including schools had been
طالبان کے دور میں افغانستان پہلے ہی کئی عشروں تک حالت جنگ میں رہ چکا تھا اور روسی قبضے اور مجاہدین عہد کے دوران اسکولوں سمیت افغانستان کا زیادہ تر انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کے دور اقتدار میں رقوم دستیاب نہیں تھی اور تعلیم پر بہت کم سرمایہ کاری کی گئی، لیکن وہ اس بارے میں بھی بہت زیادہ بندشوں اور رکاوٹوں کے حق میں تھے کہ کون اسکول جا سکتا ہے، اور اس وجہ سے زیادہ تر خواتین اور لڑکیاں اسکول نہیں جا سکیں۔ یہ الفاظ تھے ایشلے جیکسن کے۔ تاہم 2001 میں طالبان کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کے بعد سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افغانستان میں تعلیم ایک ترجیحی شعبہ بن چکا ہے۔ اس سلسلے کا صرف ایک اشارہ یہ ہے کہ 2002 سے 2012 کے عرصے کے دوران یو ایس ایڈ کی جانب سے افغانستان میں تعلیم پر 88 کروڑ 50 لاکھ ڈالر صرف کیے گئے ہیں، جس سے 600 سے زیادہ اسکول تعمیر کیے گئے یا ان کی مرمت کی گئی۔ افغان لڑکیوں کی تعلیم کی ایک سرگرم کارکن اور کابل میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم رازیہ سرے آف ہوپ کی بانی رازیہ جان اس شعبے کی ترقی کا براہ راست مشاہدہ کر چکی ہیں۔ ان کا ادارہ 400 لڑکیوں کو تعلیمی سہولتیں مہیا کر رہا ہے۔ رازیہ کہتی ہیں کہ ایک روز ایک مقامی دیہاتی ان کے پاس آیا اور اس نے اپنی بیٹی کے حوالے سے کچھ اس طرح کی بات کی جس کے بارے میں رازیہ کا خیال تھا کہ قدامت پسند افغان معاشرے میں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ رازیہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اس کی بیٹی ہمیں ان چیزوں کے متعلق بتا سکتی ہے جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کا موازنہ اپنے بیٹے سے کرتے ہوئے کہا کہ وہ میری بیٹی سے کافی بڑا اور شادی شدہ ہے اور سرکاری نوکری بھی کرتا ہے، مگر وہ کچھ نہیں جانتا جو ان کی بیٹی جانتی ہے۔ صدر اوباما نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کے آخر تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کی موجودگی کی سطح بہت زیادہ کم کر دی جائے گی اور 2016 تک امریکہ افغانستان میں اپنی فوجی وابستگی ختم کر دے گا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ صورتحال افغان طالبان کے دوبارہ ابھرنے کے تناظر میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب طالبان یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں زیادہ کھلا ذہن رکھ سکتے ہیں۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں اس گروپ کا کہنا تھا کہ اس کی پالیسی میں عورتوں کے لیے مردوں کے مساوی تعلیم ہوگی، لیکن افغانستان سول سوسائٹی کی تنظیموں میں اس بارے میں کافی شکوک و شبہات پائی جاتے ہیں۔ باضابطہ تعلیمی نظام سے خارج ہو جانے والی لڑکیوں، مثلاً شادی شدہ لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ایڈ افغانستان فار ایجوکیشن کی بانی حسینہ شیرجان کا خیال ہے کہ طالبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
Why would they do anything different?
وہ جو کچھ پہلے کر چکے ہیں اس سے کچھ مختلف کیوں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچ کر کہ طالبان بدل چکے ہیں خود کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے۔ ان کا ایک نظریہ ہے اور ان کا اپنے نظریے پر اعتقاد ہے۔ یہ الفاظ تھے حسینہ شیر جان کے۔ کئی حوالوں سے لڑکیوں کی تعلیم پر طالبان کے اثرات پہلے ہی محسوس کیے جا رہے ہیں۔
Many provinces just outside of the main city there are no schools open.
کئی صوبوں میں بڑے شہروں سے ذرا ہی باہر کوئی اسکول کھلا ہوا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے 2006 میں وردک صوبے میں ہمارے ایک اسکول پر راکٹ حملہ کیا گیا تھا اور ہمیں اسے بند کرنا پڑا تھا، اور اس گاؤں کے لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم وہ اسکول دوبارہ نہ کھولیں۔ یہ الفاظ تھے حسینہ شیر جان کے۔ افغانستان کے تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں ایک اہم عنصر سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔ جب خود کش بمباروں اور راکٹ حملوں کے خطرات کم ہوں گے تو یہ امکان زیادہ ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو اسکول جانے کی اجازت دیں گے۔ لیکن جب فوجی انخلا شروع ہوگا اور اس خطے سے دلچسپی کم ہو جائے گی تو سول سوسائٹی کی تنظیموں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ اس وقت جو تعلیم فراہم کی جا رہی ہے اس کا معیار گر جائے گا اور بڑے پیمانے پر فنڈز میں کمی ہو جائے گی۔ شیر جان کہتی ہیں کہ یو ایس ایڈ نے 2013 میں ان کے اسکولوں کے لیے فنڈز کی فراہمی اچانک روک دی تھی اور ٹیچرز کو ایک سال تک تنخواہ کے بغیر کام کرنا پڑا تھا۔ ان کے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کی ذمہ داری کا بوجھ عام افغان شہری خود اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔
My hope is that the Afghan people will step in. We have plenty of millionaires and billionaires.
مجھے توقع ہے کہ افغان عوام آگے بڑھیں گے۔ افغانستان میں بڑی تعداد میں کروڑ پتی اور ارب پتی موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے اور اس چیز کا احساس کریں گے کہ ہمیں اپنے ملک کی تعمیرینوں خود کرنی ہے اور یہ صرف بین الاقوامی کمیونٹی کا کام نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر فنڈز کی فراہمی مستقل بنیادوں پر جاری رہتی ہے تو افغانستان لڑکیوں کی تعلیم کے براہ راست ثمرات دیکھے گا اور زیادہ توقع یہ ہے کہ وہ یہ پرواہ کیے بغیر کہ آیا طالبان ملک کے کچھ حصوں پر قابض ہو جاتے ہیں یا نہیں تعلیم کی حمایت کرے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی فلم انڈسٹری لالی ووڈ آزادی پاکستان کے بعد بہت پروان چڑھی۔ 60 اور 70 کی دہائیوں میں بہت سی بہترین فلمیں لالی ووڈ کے ذریعے منظر عام پر آئیں۔ پاکستانی فلم سٹارز نے سلور سکرین پر جلوہ گر ہو کر اپنے چاہنے والوں کو بہترین فارم آف انٹرٹینمنٹ سے محسوس کیا۔
جب وحید مراد صاحب، درپن صاحب اور یہ بڑے بڑے جو آرٹسٹ، تسبیح خانم صاحبہ اور رانی صاحبہ، یہ لوگ جب تھے، جب انہوں نے انڈسٹری میں کام کیا اور بڑے بڑے انعام، بہت بہت نام ہے، اتنے بڑے۔
لالی ووڈ نے بہت سے لیجنڈ فنکاروں کو جنم دیا جن میں سلطان راہی، شمیم آرا، سنتوش، احمد رشدی، البیلا، ننا، درپن، دیبا، حبیب اور رنگیلا شامل ہیں۔ شبنم، ندیم، فیصل، بابرا کی جوڑیوں نے بھی خوب داد وصول کی اور پاکستانی سینما میں ایک تاریخ رقم کی۔ محمد علی، زیبا، شاہد، غلام محی الدین، نیلی اور بہت سے فن کے ستاروں نے لالی ووڈ کی جگمگ میں مزید اضافہ کیا۔ لالی ووڈ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 65 اور 71 کی جنگوں میں نور جہاں کے گانوں اور اس موضوع پر بننے والی فلموں نے تہلکہ مچا دیا۔
شروعات تو بہت اچھی ہوئی، اس کے بعد 60s 70s کی دہائیوں میں بھی بہت سے اچھے ایکٹرز تھے، دیبا، شبنم، علی، دیر واز درپن، البیلا، رنگیلا نے اتنی کامیڈی موویز بنائی، تو مطلب دیر واز لاٹس ٹو آفر فرام لالی ووڈ ان دی ارلی سٹیجز۔
لیجنڈ وحید مراد، جنہیں چاکلیٹ ہیرو کا بھی نام دیا گیا، 60s اور 70s کی دہائی میں فلم بینوں کے دل اور دماغ پر چھائے رہے اور لیڈی کلر کا خطاب بھی حاصل کیا۔ اور اسی دوران سلطان راہی کا گولڈن ایرا بھی شروع ہوا۔ سلطان راہی نے پنجابی سینما کو اکیلے اتنے برسوں اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا۔
تیری بدبختی صرف فنی نتا، تو چٹ دا صرف نہ سنے آتا کھاک نہیں دیکھیا۔
سا سلطان راہی کی وفات سے پہلے ہی لالی ووڈ کا ڈاؤن فال تو شروع ہو چکا تھا اور پھر ان کے جانے کے بعد تو جیسے نوز ڈائیو ہی لگ گئی، غیر معیاری اور سینسلیس فلمیں بننے لگیں۔ پڑھے لکھے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز کے فقدان نے ان پڑھ ایررلیونٹ کاروباری اور تنگ سوچ اور معلومات رکھنے والے سیکنڈ ٹیئر ٹیلنٹ کو جنم دیا اور پھر اسی سیکنڈ ٹیئر جنریشن نے لالی ووڈ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ بیسک انفراسٹرکچر، انسٹیٹیوشنز، اچھے سینما گھروں کی کمی، جدید ٹیکنیکل سہولیات کا فقدان اور پیسے کی انویسٹمنٹ، ان سب ضروری ایلیمنٹس میں سے ہے، جس میں سے ایک بھی اگر میسر نہیں تو انڈسٹری قائم نہیں ہو سکتی۔ اب برس ہا برس بعد دوبارہ لالی ووڈ کا ریوائیول ہو رہا ہے، جہاں خدا کے لیے بول، زندہ بھاگ اور وار جیسی بہترین فلموں نے فلم بینوں کو دوبارہ سینما گھروں میں آنے پر مجبور کیا۔
وار کے کیس پہ ایک ایسی فلم ہم بنا رہے تھے جو جس طرح کی پہلے پاکستان میں اٹیمپٹ بھی نہیں ہوئی تھی، ہر لحاظ سے، چاہے اس کا جو سکیل تھا پروڈکشن کا، چاہے وہ ہو، چاہے اس کی سینماٹوگرافی ہو، اس کی جو ویژول افیکٹس ہیں وہ ہو۔ ایوری ون انڈرسٹوڈ کہ یار ایک مووی اگر ہم ذرا بڑے سکیل کی بناتے ہیں تو اس کے کئی فائدے ہوں گے، ناٹ جسٹ فار دا فلم اٹ سیلف لیکن فار دا انڈسٹری۔ لوگوں کو نظر آیا کہ یار اس اسکیل پہ مووی بن سکتی ہے، اس طرح کی مووی بن سکتی ہے۔
سب کو مل کے ایک کمپوزیشن بنانا ہے، اگر وہ کمپوزیشن نہ بنی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔
شعیب منصور، ثاقب ملک اور بہت سے سینئر ڈائریکٹرز کے ساتھ ساتھ اب نئی جنریشن جیسے کہ جامی، بلال لاشاری، ناصر تہرانی، شعیب خان جیسے بہترین فلم ڈائریکٹرز بھی لالی ووڈ کی نئی پہچان کے ذمہ دار ہیں۔ ایشو بیسڈ فلموں سے کامیابی کی شروعات کرنے کے بعد لالی ووڈ میں کمرشل فلمیں بھی بننے لگی ہیں، اینڈ فائنلی لالی ووڈ از بیک ان ایکشن۔
وائس آف امریکہ ہیلتھ پروگرام کے ساتھ میں ہوں ارسلان شریف۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نمک کا استعمال کرنے سے ہر سال 2,000,000 اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ 29 ستمبر کو ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر ڈبلیو ایچ او نے دنیا کے تمام ملکوں پر زور دیا کہ نمک کے حد سے زیادہ استعمال کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے، جس سے دل کی بیماریوں اور فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ایک دوسرے سے نہ لگنے والی بیماریاں، جن میں عارضے قلب اور فالج شامل ہے، جو دنیا بھر میں قبل وقت موت کا سبب بنتا ہے۔ دل کے عارضے سے ہر سال 1,75,00,000 اموات ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ زیادہ نمک نہ کھانے سے ان اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ پریونشن آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے منسلک ڈبلیو ایچ او کے پروگرام آفیسر ٹیمو وکانی والو کا کہنا ہے کہ نمک کا زیادہ استعمال سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں عارضہ قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
In most countries, salt is consumed mainly through processed foods, or 80%.
وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں میں لوگ پکے پکائے کھانے خرید کر کھاتے ہیں، جن کے ذریعے دراصل وہ 80% نمک کھاتے ہیں۔ دراصل نمک میں پائے جانے والے سوڈیم سے صحت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈبلیو ایچ او نے تجویز پیش کی ہے کہ کسی بھی بالغ شخص کو ہر روز 5 گرام سے کم نمک اور بچوں کو اس سے بھی کم لینا چاہیے۔ اس طرح یہ نمک ایک چائے کے چمچے کے برابر ہوگا۔ اوسطاً لوگ ہر روز 10 گرام نمک کھاتے ہیں، جو ڈبلیو ایچ او کے تجویز کردہ مقدار سے دوگنی مقدار ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے پروینشن آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے رابطے کار ٹمتھی آرمسٹرانگ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے لیے آسان نہیں کہ وہ مضر اثرات کی وجہ سے کم نمک کھائیں۔
In fact, it's very difficult not to consume more than the 5 grams per day. Bread is very high in salt.
یہ بہت مشکل ہے کہ ہر روز 5 گرام سے زیادہ نمک نہ کھایا جائے۔ ڈبل روٹی میں بھی بہت زیادہ نمک ہوتا ہے۔
بہت سے پکے پکائے کھانے جو ہم خرید کر کھاتے ہیں ان میں زیادہ نمک ہوتا ہے، لیکن انہیں تیار کرنے والے بہت آسانی سے نمک کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں جن میں سوڈیم کم ہو۔ WHO نے کہا کہ کھانے کے لیبلز پر نمک کی مقدار لکھنے سے صارفین کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا ان کے لیے صحت مند ہے یا نہیں۔ ایجنسی نے تمام خاندانوں کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ کھانے میں کم نمک استعمال کریں اور اپنے کھانے کی میزوں پر سے نمک دانیوں اور سوس کی بوتلوں کو ہٹا لیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی شب کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ مئی سن 2013 کے انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ کابینہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ احتجاج اور دھرنوں کی سیاست کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں منفی سیاست اور دھرنوں کے باعث ملک کی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ جمعے کو وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ مئی 2013 کے انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، تاہم ان کے بقول وہ احتجاج کرنے والی جماعت کے مطالبے پر اس کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔
کوئی شخص بھی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ ملک کے اندر کوئی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو بے بنیاد ہے۔
وزیر اعظم نے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کے مطالبے پر حکومت ہر فورم پر اس کی تحقیقات کے لیے تیار ہے۔
چونکہ انہوں نے اس کا مطالبہ کیا، ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہر فورم حاضر ہے، ہر فورم پہ اس کی انکوائری ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اس پہ بھی آپ نہیں آتے، اس چوک کے اوپر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی تقدیر کا یا پاکستان کے مستقبل کا؟ تو یہ فیصلے چوکوں میں یا چوراہوں میں تو نہیں ہوتے۔ چین کے صدر کی جو وزٹ تھی پاکستان کی، وہ روکی، وہ پاکستان نہ آ سکا، ہندوستان چلا گیا۔ اسی طرح سے آپ نے سری لنکا کے صدر کا وزٹ کو روکا، آپ نے مالدیوز کے صدر کے وزٹ کو روکا۔
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ منتخب حکومت کو 5 سال کی مدت پوری کرنے دی جانی چاہیے۔
یہ اکانومی اب ٹھیک ہونا شروع ہو چکی تھی جس میں خلل آیا ہے، اور خلل ڈالنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کیوں یہ کام کیا ہے، پاکستان کی ترقی کا راستہ کیوں روکا ہے انہوں نے۔
عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اور طاہر القادری کی جماعت عوامی تحریک نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف 14 اگست کو احتجاج شروع کیا تھا جو اب بھی جاری ہے۔ دونوں جماعتوں نے اگست کے وسط میں اسلام آباد میں دھرنے دیے۔ طاہر القادری تو حال ہی میں اپنا دھرنا ختم کر کے اسلام آباد سے چلے گئے، لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے استعفے تک اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کا الزام ہے کہ مئی 2013 کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، اور اسی بنا پر وہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم حکومت عمران خان کے الزامات کو رد کرتی آئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری یورپ، ایشیا اور مشرقی وسطی کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ دورے کے دوران وہ اپنے ہم منصبوں سے معاشی نمو، سلامتی اور دیگر امور پر ملاقاتیں کریں گے۔ مشرق وسطی میں جان کیری عمان جائیں گے، جہاں وہ 9 اور 10 نومبر کو ایران کے جوہری پروگرام پر ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اور یورپی یونین کی نمائندہ کیتھرین ایشٹن سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات ایک ایسے اہم وقت پر ہو رہی ہے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی کے مذاکرات کاروں کو ایران کے ساتھ اور اس کے جوہری پروگرام پر کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے 24 نومبر کی مقررہ تاریخ کا سامنا ہے۔ اس بارے میں پیم ڈاکنز کی رپورٹ۔
جب بھی ایران کے ساتھ جوہری بحران کو کامیابی کے ساتھ حل کرنے کی بات آتی ہے تو وزیر خارجہ جان کیری خوش امیدی کا نہیں، صرف امید کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
Whether Iran can make the tough decisions that it needs to make will be determined in the next weeks.
کیا ایران وہ سخت فیصلے کر سکے گا جو اسے کرنا چاہیے، تو اس کا اندازہ آئندہ ہفتوں میں ہو جائے گا۔ تاہم میں مسلسل کہتا آیا ہوں کہ ایک برا سمجھوتا کوئی سمجھوتا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ برکنگز انسٹیٹیوشن کے رابرٹ ایئن ہارن کا کہنا ہے کہ نومبر کی مقررہ تاریخ تک مذاکرات کاروں کے لیے ایران کے ساتھ کسی جامع سمجھوتے تک پہنچنے کے امکانات کم ہیں. ان کا کہنا ہے میرے خیال میں 24 نومبر تک تفصیلات سمیت ایک مکمل معاہدہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے. ایک مکمل معاہدے میں یورینیم کی افسودگی کی سطح پر کوئی اتفاق ہونا ضروری ہے جس سے نہ صرف توانائی کی پیداوار کے لیے ایران کے مطالبات کی تشفی ہو سکے بلکہ مغرب کے یہ خدشات بھی دور ہو سکیں کہ ایران ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہا. رابرٹ کا کہنا ہے کہ اس کے امکانات نہیں ہیں.
I think the best that the negotiators can do is to arrive at agreement on some of the...
میرے خیال میں مذاکرات کار یہی بہتر کر سکتے ہیں کہ کسی سمجھوتے کی اہم شکوں پر متفق ہوا جائے, لیکن پھر اس کے بعد کئی مہینے لگا کر ان شکوں کی مکمل تفصیلات طے کی جائیں. بین الاقوامی سلامتی سے متعلق امور کی ماہر میلیسا ڈالٹن کہتی ہیں کہ نومبر تک ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا حاصل کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. ان کا کہنا ہے
There is a 50-50 chance of there being a successful resolution.
میرے خیال میں ان مذاکرات سے کوئی کامیاب حل نکلنے کے امکانات 50-50 یعنی نصف ہیں. تاہم ڈالٹن کہتی ہیں کہ ایران کی افسودگی سے متعلق صلاحیت پر ڈٹ جانا ایک بڑی رکاوٹ ہوگا. اس بارے میں ایران نے خوش امیدی کا اظہار کیا ہے. حال ہی میں صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں آئندہ ہفتوں میں کوئی سمجھوتا طے پا جائے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک امریکی عدالت نے جمعرات کے روز ایک امریکی شخص کو دہشت گرد گروپ کی حمایت اور اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے ساتھ شمولیت کی ناکام کوشش کرنے پر 15 سال قید کی سزا سنائی ہے. 44 سالہ ڈونلڈ رے مارگن کے خلاف اگست کے شروع میں اس وقت مقدمہ قائم کیا گیا جب اس نے نیو یارک ایئرپورٹ کے قریب سے گرفتار ہوا. شمالی کیرولائنا کے اس رہائشی نے مئی میں لبنان کا دورہ کیا. اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف کوبانی میں برسر پیکار شامی کردوں کی کمک کے لیے 150 عراقی کردوں پر مشتمل کارواں ترکی کے راستے شام میں داخل ہو گیا. جمعے کے روز شامی کرد سرحدی گزرگاہ سے آنے والی سڑک کے دونوں طرف قطار بنائے کھڑے تھے اور انہوں نے پیشمرگہ لڑاکوں کا نعرے لگا کر استقبال کیا. پہلی مرتبہ ترکی نے کسی مسلح فورس کو اپنے ملک سے گزر کر شام میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی ایک بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ قتل عام کے ذریعے دہشت بٹھانے پر عمل پیرا ہے اور عقیدے یا خطے کا لحاظ کیے بغیر تمام عراقیوں کو نشانہ بنا رہا ہے. اس بارے میں تفصیلات ارسلان شریف کی زبانی.
داعش قتل عام کے ذریعے دہشت بڑھانے پر عمل پیرا, محکمہ خارجہ. امریکی محکمہ خارجہ نے صوبہ انبار میں داعش کے ہاتھوں سنی قبائل کے اجتماعی قتل عام کی رپورٹوں پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دولت اسلامی عراقی عوام کے خلاف مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں جن کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جمعے کے روز خاتون ترجمان جین ساکی نے کہا کہ عراقیوں کے دلوں میں دہشت بٹھانا اور ملک کے عوام میں فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا دینا داعش کا پسندیدہ حربہ ہے. ترجمان نے کہا کہ امریکہ ان حربوں کی ممکنہ سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور تشدد کے انتباہ کن اور بے مقصد اقدامات کے حوالے سے ہم عراقی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. بقول ان کے, یہ بلا امتیاز جرائم ایک بار پھر ثابت کرتے ہیں کہ عقیدے یا خطے کے لحاظ کیے بغیر داعش تمام عراقیوں کو نشانہ بنا رہا ہے. جین ساکی نے کہا کہ النمر قبیلے سے تعلق رکھنے والے سنی قبائل اور دیگر عرب قبیلوں کے افراد کے سر قلم کرنے کا ظالمانہ اقدام, موصل میں شیعہ قیدیوں کی اجتماعی ہلاکتیں, رمادی کی اجتماعی قبر اور عراق کے اقلیتی گروہوں پر ظلم و تشدد دراصل داعش کی شدت پسندی پر مبنی داستان کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. تشدد کی یہ ہولناک جرائم سرزد کرنے والوں کی شناخت کی جانی چاہیے اور ان کا پورا احتساب کیا جانا ضروری ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ داعش عراق کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتا. بقول ان کے, وہ قاتل اور دہشت گرد ہیں جو حکمرانی نہیں کرتے بلکہ زیر قبضہ علاقوں کے لوگوں کا قتل کرنا ان کا مشغلہ ہے. یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ دولت اسلامیہ نہ صرف عراق کے استحکام کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے. جین ساکی نے کہا کہ بین الاقوامی برادری, جس میں معروف علماء دین شامل ہیں داعش کے انسانیت سوز اور حکارت آمیز نظریے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دولت اسلامیہ کی طرف سے شام اور عراقی عوام کے خلاف جاری تشدد اور خوف پر مبنی مہم جوئی کا قلعہ کواں کرنے کے لیے ہم حکومت عراق اور علاقائی ساجداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے، اور داعش کو کمزور کرنے اور اسے شکست دینے کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ مل کر جد و جہد کرتے رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ عراق کے موجودہ برہان سے نکلنے کے لیے ہم اپنا فرض نبھائیں گے، اور ہم تمام عراقیوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر شدت پسندی کا مقابلہ کریں، اور داعش نے جو نفرت کی راہ اپنائی ہے اسے مسترد کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی انتخابات چند ہی روز دور ہیں، اور رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی ووٹر اپنی حکومت سے غیر مطمئن ہیں اور بیرونی خطروں کے بارے میں بے چینی کا شکار ہیں۔ یہ بات ایک مخصوص ووٹنگ گروپ یعنی خواتین ووٹروں پر پوری طرح سے صادق آتی ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتیں دونوں ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر خواتین کی توجہ قومی سلامتی پر مرکوز ہے تو یہ ڈیموکریٹ ارکان کے لیے بری خبر ہے، کیونکہ ان کے لیے سینٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھنا داؤ پر لگا ہے۔ ان انتخابات میں خواتین کیا اہم کردار ادا کریں گی، اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ۔
ملک بھر کی عورتیں معاشی اور قومی سلامتی سے متعلق امور کے بارے میں فکر مند ہیں۔ دونوں جماعتوں کے علم میں ہے کہ آئندہ منگل کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات یہ تعین کریں گے کہ امریکی سینٹ میں کس جماعت کی اکثریت آتی ہے اور چند ریاستوں کے گورنروں کے عہدوں پر کس جماعت کے ارکان بیٹھیں گے۔ ریاست الاباما سے آنے والی سیاح نینسی کیپیلو کا کہنا ہے کہ وہ رائے دہی میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا، آج کل کے دور میں میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے اپنے خاندان کے متعلق زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ بدقسمتی سے باقی معاملات گزر جاتے ہیں اور میں محسوس کرتی ہوں کہ کوئی بھی ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ ادھر ورجینیا کی رہائشی ہوا کولیبیلی کا کہنا ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں گی اور انتخابات پر بڑی توجہ دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، جو ہو رہا ہے مجھے اس کے بارے میں بڑی تشویش ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کا اس پر مکمل کنٹرول ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس وقت جو بہتر کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ یہ بیانات اس بات کے عکاس ہیں کہ خواتین رائے عامہ کا جائزہ لینے والوں کو کیا بتا رہی ہیں۔ ریاست ورجینیا میں پرپل اسٹریٹجیز نامی فرم رائے عامہ کا جائزہ لیتی ہے۔ اس سے وابستہ مارگی اومیرو کہتی ہیں کہ اس وقت مزاج میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے، لوگ معاشی لحاظ سے کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں، کم از کم اس میں تنزلی نہیں آئی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ معاشی تناؤ کی جگہ اب حکومتی نااہلی اور بین الاقوامی عدم استحکام نے لے لی ہے، یعنی آئسس، ایبولا اور عالمی صورتحال، اسکول میں ہونے والے تشدد کے واقعات، اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات اور جرائم۔ پبلک اوپینین اسٹریٹجیز ان ورجینیا کے نیل نیو ہاؤس سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹ جماعت کے لیے یہ ایک بری خبر ہے۔ نیل کا کہنا ہے، ہم مسلسل 114 مہینے سے گزر رہے ہیں جس میں ووٹروں کا خیال ہے کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ گزشتہ 30 سال میں یہ شاید قنوتیت پر مبنی ایسا سب سے لمبا دور ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ نیل کہتے ہیں کہ امریکی سیاست میں عشروں سے صنفی خلا موجود رہا ہے۔ مرد زیادہ تر ریپبلکن ہیں جبکہ خواتین زیادہ تر ڈیموکریٹ ہیں۔ مرد زیادہ تر معاشی امور پر ووٹ ڈالتے ہیں جبکہ خواتین ذاتی سلامتی سے متعلق امور پر ووٹ دیتی ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے بروکنگز انسٹیٹیوشن کی اسابیلا ساحل کہتی ہیں کہ خواتین ووٹروں میں بھی ایک طرح کی تقسیم موجود ہے۔
Married women actually are more likely to vote Republican than Democratic.
شادی شدہ خواتین ڈیموکریٹ کی جگہ ریپبلکن جماعت کو ووٹ دیں گی، جبکہ غیر شادی شدہ خواتین زیادہ تر ڈیموکریٹ ارکان کو ووٹ ڈالیں گی۔ اس لیے صرف صنفی تقسیم ہی عمومی طور پر ڈیموکریٹ کے خلاف نہیں جاتی۔ تاہم بہت سی امریکی خواتین کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ کانگریس اور صدر مل کر ان کے خدشات کو دور کرنے کے لیے کام کریں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمالی ریاست مین میں ایک جج نے مغربی افریقہ میں ایبولا مریضوں کی دیکھ بھال کے بعد واپس لوٹنے والی نرس کو ریاست کی جانب سے 21 دن تک دوسروں سے الگ تھرگ رکھنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حق میں درخواست کو مسترد کر دیا ہے. جمعے کے روز جج کا کہنا تھا کہ نرس میں ایبولا وائرس سے پھیلنے والی بیماری کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئیں، اس لیے وہ کہیں بھی سفر کر سکتی ہیں. تاہم اگر ان کی صحت پر کوئی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو انہیں فوری طور پر حکام کو مطلع کرنا ہوگا. نرس کا موقف تھا کہ دوسروں سے الگ تھلگ رہنا اس کے شہری حقوق کی پامالی ہے. جمعرات کے روز وہ نرس ریاست کی جانب سے اس الگ تھلگ رہنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سائیکل پر سوار ہو کر گھر سے نکل پڑی تھی. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ یورپ کے کچھ حصوں میں روسی پروازوں میں اضافہ اس علاقے میں سلامتی کی صورتحال کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے کشیدگیوں میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے. جمعے کے روز پینٹاگون کی ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی کا کہنا تھا کہ ان پروازوں سے غیر فوجی پروازوں کے لیے بھی خطرہ ہے. ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی چوتھی وزارتی کانفرنس جمعے کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہو رہی ہے، جس کا موضوع ہے ایشیا کے قلب خطے میں پائیدار سلامتی اور خوشحالی کے لیے گہرا تعاون. کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز کر رہے ہیں، جبکہ اس کی صدارت چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ مشترکہ طور پر کریں گے. امریکہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے. امریکہ نے یروشلم کے مینشم بیگم ہیریٹیج سینٹر میں شوٹنگ کے واقعے پر، جس میں ایک امریکی شہری ہلاک ہوا، شدید الفاظ میں مذمت کی. جمعے کو جاری ہونے والے ایک اخباری بیان میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ محکمہ خارجہ حکام سے رابطے میں ہے، ایسے میں جب مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. یروشلم، خصوصی طور پر حرم الشریف ٹیمپل ماؤنٹ کی پسگردائی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر جان کیری نے اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. بقول ان کے، یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ الفاظ کے چناؤ یا کوئی اقدام اٹھاتے وقت تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. سامعین، پیشہ خدمت ہے، سعد ہارون پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان کمیڈین میں ہیں جنہوں نے لاف فیکٹری جیسے معروف ادارے کی جانب سے ورلڈ فنی اس پرسن کمپٹیشن میں دوسری پوزیشن حاصل کی. ہمارے پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن کے ساتھ اپنے فنی سفر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا،
شروع تو ہوا تھا 2003 میں. میں نے ایک کامیڈی ٹروپ سٹارٹ کیا تھا، امپروائزیشنل کامیڈی، میں نے فلم بیسڈ کامیڈی کا ایک ٹروپ سٹارٹ کیا تھا، اس کا نام تھا بلیک فش. اور بلیک فش کے معنی ہیں وہ کراچی، کیونکہ آپ وہ کراچی کا، جب آپ کراچی لیتے نا نام، کراچی اٹ مینس کولاچی، اور کولاچی مینس بلیک فش. پھر ہم نے ایک ٹروپ سٹارٹ کیا تھا بلیک فش کے نام سے کراچی میں. آئی لائک ڈفرنٹ ٹائپس آف کامیڈی ایز ویل. مجھے تھوڑا سا لکھنا ہے، تھوڑا سا لوگوں کو سنانا ہے کہ دوسرے سوشل کامیڈی، پولیٹیکل کامیڈی. تو پھر میں اسٹینڈ اپ کامیڈی میں نے ٹرائی کیا تھا، اور ایک سولو شو میں نے لکھا تھا، اور بس اس وقت سے ابھی میں نے بس کنٹینیو کیا ہے، اور پھر کوشش کیا ہے کہ میں اچھا کامیڈی لکھوں کروں.
جب ہم انٹرنیشنل فورم پہ پرفارم کرتا ہے کوئی بھی آرٹسٹ یا کوئی کامیڈین، اور اسپیشلی جو اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے، اس میں تو اس کی کامیڈی کا ایک اپنا سوشیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں ہی اس کے جملے جو ہیں وہ بڑے منفرد ہوتے ہیں یا لوگ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو جو انٹرنیشنل آڈینس ہے اس کے لیے کیا اپیلنگ ہوتا ہے؟
انٹرنیشنل آڈینس کے لیے فرق تو ہوتا ہے. جیسے میں پاکستان میں نے کامیڈی جو کیا تھا، جو اسٹینڈ اپ لکھا تھا شروع میں، وہ پالیٹکس کے بارے میں تھا، وہ سوسائٹی کے بارے میں تھا. جب میں نے شروع کیا تھا وہ مشرف کا زمانہ تھا، تو ان ٹاپکس پر میں نے لکھا تھا. پھر جیسے پاکستان میں جتنے بھی جیسے سوسائٹی کے پرابلمز ہیں، جیسے پولوشن ہے، اس کے بارے میں لکھا تھا.
ہمیں اب یہ بتائیے گا کہ یہ کمپٹیشن جو تھا یا لیف فیکٹری، وہاں تک آپ کیسے پہنچے؟
کسی نے مجھے نامنیٹ کیا تھا کہ میں کمپٹیشن میں آ جاؤں. کافی لوگ نامنیٹ ہوئے تھے پوری دنیا سے، جیسے کسی نے فنلینڈ سے، کسی ادھر سے، کسی ادھر سے. اور پھر وہ جب میں نامنیٹ ہوا تھا، پھر انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. پھر تین چار راؤنڈز ہوتے ہیں، ایک وہ آن لائن راؤنڈز ہوتے ہیں جس میں آپ کے آن لائن ووٹ چاہیے، اور پھر نیکسٹ ایک دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے آپ فائنلز میں چلے جائیں تو پھر وہ ججنگ راؤنڈز ہوتے ہیں, تو ہم سب ہالی ووڈ چلے گئے تھے, فائنلسٹ 10 جو تھے, اور ادھر سیلیبریٹی ججز نے جو آپ کا جو مٹیریل ہے وہ دیکھا تھا, وہ جج کیا تھا, پوائنٹس دیے تھے, اور پھر آپ وہ فائنلز میں پہنچ گئے. تو پھر میں فائنلز میں پہنچ گیا تھا, لاس ویگس یو ایس اے میں فائنلز ہوئے تھے, اور پھر میں نمبر 2 آ گیا.
جو آپ نے وہاں پہ جس سے سارا کامیڈی جنریٹ کی آپ کا جو فائنل کے اندر تھا کنٹینٹ, تو اس میں آپ کے فادر بہت نمایاں تھے. آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کو روکتے رہے, آپ کو بزنس مین بنانے کی کوشش کرتے رہے اور آپ کامیڈی کی طرف جانا چاہ رہے تھے, اب جب آپ دنیا کے دوسرے فنیسٹ پرسن ہیں تو آپ کے فادر کیا کہتے ہیں؟
وہ اب بہت سپورٹیو ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا ہے. جب آپ مجھے دیکھتے ہیں اسٹیج پر, آپ بس وہ آپ مٹیریل دیکھتے ہیں, آپ جوکس دیکھتے ہیں جو میں کر رہا ہوں, مگر اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے, ٹو ریچ دس پوائنٹ, میں نے اتنا کام کیا. انہوں نے خود ہی نوٹس کیا تھا, انہوں نے خود ہی دیکھا ہے کہ میں اتنا محنت کر رہا ہوں, اور اب مجھے اتنا ریکگنیشن ملا ہے, تو اب وہ خوش ہیں. میری انسپریشن تھی کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں, مگر آپ میں اردو میں نہیں کر سکتا نا, جو آپ کو انٹرنیشنل جانا ہے, آپ کو پرفارم کرنا ہے, تو پھر آپ کو انگریزی میں کرنا ہے, ایک انٹرنیشنل لینگویج میں پرفارم کرنا. میرے آئیڈلز جو تھے نا, وہ اسی وقت جو اس وقت کے تھے, جو اچھے لکھتے تھے, جو اچھے وہ کام کر کے لکھتے تھے, کامیڈی انٹیلیجنٹلی لکھتے تھے, تو پھر انور مقصود میرے خیال میں وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے مجھے وہ انفلوئنس.
اور انگلش اسٹینڈ اپ کامیڈی میں,
انگلش اسٹینڈ اپ کامیڈی کے کافی لوگ تھے, رابن ولیمز میں نے کافی وہ کافی انفلوئنس کرتے تھے, ایک اور کمیڈین ہے ڈیو شپیل.
ساتھ کے آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں اور اس وقت آپ کے پاس پروجیکٹس کیا ہیں؟
ایک دو پروجیکٹس تو میرے ادھر چل رہے ہیں نیو یارک میں, ان شاء اللہ سب وہ اچھے چلیں تو پھر وہ ٹیلی ویژن کے لیے ایک دو پروجیکٹس ہیں کہ میں پچ کر رہا ہوں چینلس کو, کافی شوز میرے لائن اپ ہوئے ہیں, تو پھر میں ٹور کروں گا, ابھی دسمبر میں جا کے پاکستان میں ٹور کروں گا, دبئی میں بھی شوز آ رہے ہیں.
کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فیوچر میں ساتھ کو ہالی ووڈ میں پرفارم کرتا ہوا دیکھیں؟
جی ایسا یہ بھی ہوگا کہ میں ہالی ووڈ پھر سے پہنچوں گا. پلانس تو ہیں کہ میں ایک دو مہینے میں واپس ایل اے چلا جاؤں, اور ادھر ایک دو پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکہ جزیرہ نما عرب میں موجود القاعدہ یا اے کیو اے پی کی طرف سے لاحق خطرے کے خاتمے کے لیے جزیرہ نما عرب کی حکومتوں اور عوام کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی معاونت سے وابستہ ہے. اس معاونت کے سلسلے میں ہم اس دہشت گرد گروپ کے 8 کلیدی لیڈروں کے ٹھکانوں تک پہنچنے میں مدد کرنے والوں کے لیے $45 million تک کے انعامات کی پیشکش کر رہے ہیں. جزیرہ نما عرب میں موجود القاعدہ یا اے کیو اے پی کو یمن اور سعودی عرب کے دہشت گردوں نے سن 2009 میں ناصر الواحشی کی زیر قیادت قائم کیا تھا, جو یمن میں سابقہ القاعدہ کے گروپ کا سربراہ رہ چکا ہے. اے کیو اے پی یمن کی حکومت, امریکہ اور دوسرے غیر ملکی مفادات کے خلاف بڑے پیمانے کے بہت سے حملے کر چکا ہے. مارچ سن 2009 میں اے کیو اے پی کے ایک خودکش بمبار نے جنوبی کوریا کے 4 سیاحوں اور ان کے یمنی گائیڈ کو ہلاک کر دیا تھا. چند ماہ بعد اے کیو اے پی نے نارتھ ویسٹ ایئر لائنز پر ایک اور خودکش بمبار روانہ کیا, جس نے امریکی براعظم کی فضا پر دھماکہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد بھی دوسرے حملے ہوئے ہیں. ان انعامات کی پیشکش اے کیو اے پی کے چوٹی کے لیڈر ناصر الواحشی تک پہنچنے میں مدد کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں. وسائل مختص کرنے اور حملوں کی ہدایت دینے کا ذمہ دار ہے. 2013 میں القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری نے اسے اپنا نائب نامزد کیا تھا. انعامات کی پیشکش ان افراد کے لیے بھی کی جا رہی ہے. اے کیو اے پی کے ایک سینئر فوجی کمانڈر قاسم الریمی جو اے کیو اے پی کے کارکنوں کی بھرتی میں اہم کردار ادا کر چکا ہے. ابراہیم حسن تالی الاسیری جو اے کیو اے پی کا ایک اہم بمساز تھا، وہ سن 2009 میں اپنے چھوٹے بھائی کو سعودی شہزادے محمد بن نائف کے خلاف ایک خودکش حملے کے لیے جو ناکام ہو گیا تھا بھرتی کرنے کی وجہ سے بدنام ہوا تھا. شاکی علی احمد البدنی گروپ کا ایک لیڈر اور کارکن ہے. اس نے سن 2013 کے موسم گرما کے اس بڑے حملے کی منصوبہ بندی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا جس کے نتیجے میں امریکہ نے مشرق وسطی اور افریقہ میں 20 سے زیادہ سفارتی عہدے ختم کر دیے تھے. جلال بالائیدی گروپ کا ایک علاقائی امیر ہے جو سن 2013 میں متعدد مغربی سفارتی تنصیبات اور عملے کے ارکان پر بم حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا. جن دوسرے دہشت گردوں کی تلاش کی جا رہی ہے ان میں اے کیو اے پی کا شرعی امور سے متعلق ایک سینئر عہدیدار اور مشیر ابراہیم الربیش جو گروپ کے حملوں کا جواز فراہم کرتا ہے، گروپ کا سیکورٹی سربراہ ابراہیم البنا اور عثمان الغامدی شامل ہے جو فنڈز اور ہتھیاروں کے ذخیرے اکٹھے کرنے میں مدد کر چکا ہے. امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام مستند اطلاعات کی چھان بین ہوگی اور تمام مخبروں کی شناخت صیغہ اراد میں رکھی جائے گی. اگر مناسب ہوا تو امریکہ مخبروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کی کسی دوسری جگہ منتقلی پر تیار ہے. اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصلیٹ سے رابطہ کریں. ہماری ٹپ لائن ہے www.rewardsforjustice.net یا اس پتے پر معلومات ای میل کر دیں info@rewardsforjustice.net.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے. پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ماہرین بہت عرصے سے خبردار کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی آئندہ برسوں میں ان بڑی فصلوں کی پیداوار میں کمی کا سبب بنے گی جو انسان کے لیے خوراک کا بڑا ذریعہ ہیں، اور اب ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. گزشتہ 3 عشروں کے دوران ایسے ممالک میں جہاں اناج سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوسط پیداواری موسم میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے. مگر جریدے سائنس اکانومسٹ میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے شریک مصنف کولمبیا یونیورسٹی کے وولفرام شلنکر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ حالات خراب بھی ہوں. وہ کہتے ہیں درجہ حرارت میں اضافہ پیداوار کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے مگر ایک خاص حد تک. شلنکر کہتے ہیں اگر درجہ حرارت ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو بعض اوقات پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے. گزشتہ صدی کے دوران اناج پیدا کرنے والے ممالک میں کسان بہتر بیج اور کاشتکاری کے بہتر طریقے اپنا کر پیداوار میں بہت آہستگی کے ساتھ اور بڑے تواتر کے ساتھ اضافہ کرتے رہے ہیں. شلنکر اور ان کے ساتھی اب مختلف اعداد و شمار کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا درجہ حرارت میں اضافہ بہتر پیداوار میں مددگار جدید ٹیکنالوجی کو بھی متاثر کرنے لگا ہے یا نہیں.
So we did find that the climate trends over the last 29 years have already impacted crop production, specifically for 2 crops.
کہتے ہیں ہم نے معلوم کر لیا کہ آب و ہوا میں گزشتہ 29 برسوں میں آنے والی تبدیلیوں نے فصلوں کی پیداوار کو متاثر کیا ہے. ان میں 2 بڑی فصلیں گندم اور مکئی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں اس مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث مکئی کی پیداوار 3.8% اور گندم کی پیداوار 5.5% کم ہوئی ہے. اگرچہ سننے میں یہ مقدار کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ مقدار میکسیکو میں مکئی اور فرانس میں گندم کی سالانہ پیداوار کے برابر ہے. سائنس نے دنیا کے بنیادی عناصر پانی، مٹی، آگ، ہوا کے ہر ہر پہلو، ہر ہر جز پر تحقیق اور مطالعے کی راہیں کھول دی ہیں. چک رائس کینسس یونیورسٹی میں مٹی کے سائنسدان ہیں. وہ کہتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی پر اس سے پہلے جو بھی تحقیق ہوئی اس کا مرکز یہ تھا کہ مستقبل میں اس کے زراعت پر کیا اثرات ہوں گے، مگر تازہ ترین رپورٹ اس بارے میں ہے کہ پہلے ہی کیا کچھ ہو چکا ہے. اور اب جبکہ آئندہ 4 عشروں میں زرعی پیداوار میں 70% اضافے کے مطالبات کی توقع کی جا رہی ہے، رائس کہتے ہیں ہمیں اپنی کوششیں 2 گنا کرنا ہوں گی.
Even with the 1.1% improvement, we won't meet those
goals. اگر فصلوں کی سالانہ پیداوار میں 1 یا 1.1% اضافہ ہو تو بھی اہداف پورے نہیں ہوتے. چنانچہ ماحولیاتی تبدیلی نے ہمیں پہلے ہی کافی پیچھے کر دیا ہے، اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ ولفرام شلنکر کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق پالیسی بنانے والوں کو راہ دکھا سکتی ہے کہ سائنسدان آئندہ برسوں میں عرضی درجہ حرارت میں اضافے کی جو توقع کر رہے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبح کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی شب کی 10 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اور نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اپنے میزبان انجم ہیرل گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔